ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسہ معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں کافی عرصہ کے بعد آپ حضرات سے اس تاریخی مقام پر مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آج کی اس مبارک تقریب کو اس کانفرنس کو فتح مبالا کے نام سے معنون کیا گیا ہے. قوت کے پیروکار حق کے مقابلہ میں آنے کی جرات نہ کر سکے اور آل حق کے ایک ہونہار فرزند نے جسے آپ منظور احمد چنیوٹی کے نام سے جانتے ہیں 26 سال پہلے اس حقیقت کو واشگاف کر دیا تھا کہ غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے اور اس کے پیروکار اور وہ خود قطعاً خارج اسلام. یہ مباہلہ آج سے 26 سال پہلے اس وقت ہوا ہونا قرار پایا جب قادیانیت کو مسلمانوں کا ایک طبقہ حکومت تسلیم کرتی تھی اور صرف ایک فرقہ ہی تسلیم نہیں کرتی تھی بلکہ ان کی مکمل سرپرستی کی جاتی تھی اور بہت سارے سادہ لوگ عوام جنہیں مدارس مساجد اور علماء کے ساتھ تعلق یا وابستگی نہیں وہ بعض اوقات شکوک و شبہات کا شکار ہو جایا کرتے تھے کہ قادیانیت شاید واقعی اسلام کا کوئی حصہ ہو یا گروہ. اس وقت مباہلے کا چیلنج کر کے اسی مقام پر دنیا اسلام پہ واضح کر دیا گیا تھا کہ قادیانیت اسلام دشمنی کا نام ہے, قادیانیت اسلام کے لیے ناسور ہے, قادیانیت اسلام کے لیے سم میں قاتل. آج 26 سال بعد مجھے اور آپ کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں رہی کہ قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے, بلکہ آج صورتحال بہت مختلف ہے. صرف پاکستان ہی نہیں, پورا عالم اسلام اس حقیقت سے بخوبی واقف ہو چکا ہے کہ قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہے اور نہ ہی ایک لمحہ کے لیے اسے مسلمانوں کا کوئی فرقہ تسلیم کیا جا سکتا. جہاں مجھے اور آپ کو آج یہ مسرت کہ جس فرقے کے کفر کو واضح کرنے کے لیے 26 سال پہلے یہاں مباہلے کا چیلنج کیا گیا تھا, آج وہ فرقہ, آج وہ گروہ صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں غیر مسلم تصور کیا جاتا ہے. جہاں اس بات پہ مجھے اور آپ کو خوش ہونا چاہیے, وہاں اس کا افسوسناک پہلو ایک یہ بھی کہ اسی پاکستان میں, اسی مملکت خدا رات میں جن نوجوانوں کو لاہور اور دیگر تاریخی شہروں کی سڑکوں پر اس جرم میں ذبح کیا گیا کہ وہ قادیانیت کو کفر سمجھتے ہیں, ان مقتولوں کے قاتل کہاں گئے, آج کہاں ہیں اور انہیں کیا سزا ملی؟ اس وقت حکومت اور اس کے کارندوں کا یہی پروپوگنڈا ہوا کرتا تھا جب قادیانیت کے خلاف آواز بلند ہوتی کہ مولوی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. لیکن آج وہ بات نہیں ہے, تاہم یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسی ملک میں فرقہ واریت کے لفظ کا سہارا لے کر قادیانیت کو ایک طویل عرصہ تک مسلم فرقہ کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا رہا اور قادیانیت کو کفر سمجھنے اور کفر کہنے والوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے. گرامی قدر سامعین, آج علماء کو تانا وہی دیا جا رہا ہے کہ یہ فرقہ واریت پھیلاتے, اخبارات, رسائل و جرائد اپنی تمام تر توانائی غالباً نادانستہ صحیح لیکن علماء کی ہر آواز کو فرقہ واریت کہہ کر دبانے پہ صرف کر رہے ہیں, جبکہ اخبارات یا کچھ سیاسی لیڈروں کا یہ رویہ قطعاً نامناسب ہے. انہیں ہمارے موقف کو سمجھنا چاہیے, ہمارے ساتھ گفتگو کرنا وہ اپنی عظمت شان کے خلاف سمجھتے ہیں, تو انہیں اب خود تحقیق کرنا چاہیے از خود انہیں معلومات حاصل کرنا چاہیں کہ ہماری کون سی آواز فرقہ پرستی پہ مبنی یا کون سی گفتگو کو وہ فرقہ واریت سمجھتے ہیں اور واقعی وہ فرقہ وارانہ ہے یا نہیں. مثال کے طور پر میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اصحاب رسول کی عزت اور ناموس پہ بحث یا ان کی عزت ناموس کے تحفظ کو بڑی شدت کے ساتھ فرقہ واریت کا نام دے کر اس آواز کو دبانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے. میں ایک عرصہ سے اسی جرم کی پاداش میں مار کھاتا چلا رہا ہوں. مجھے قطعاً عادت نہیں ہے کہ میں اپنی سوانح عمری بیان کروں, تاہم اتنا ضرور کہتا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھ سپاہ صحابہ کے کارکنوں پر ظلم اور تشدد یا بربریت صرف اس لیے روا رکھی جا رہی ہے کہ ہم اصحاب رسول کی عزت ناموس کا تحفظ چاہتے ہیں, اور اس ظلم کے روا رکھنے کے لیے جو جواز تلاش کیا گیا ہے وہ لفظ ہے فرقہ واریت. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس نمائندہ اجتماع کی وساطت میں چند ایک ایسی گزارشات آپ کے ذہن میں اتار دوں, اور مجھے امید ہے کہ اگر ہماری نیت نیک ہے تو قادیانی مسئلہ کی طرح ایک نہ ایک دن ہم اصحاب رسول کی عزت ناموس کا مسئلہ منوانے میں کامیاب ضرور ہو جائیں. ہر تحریک وقت مانگتی ہے, ہر تحریک قربانی مانگتی ہے, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی تحریک کبھی تشدد سے دبائی نہیں جا سکتی. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جن پر جتنا تشدد کیا گیا وہ اتنے ہی ابھر کے سامنے آئے, انہیں تشدد کر کے دبایا نہیں جا سکا. ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ وہ لوگ اخلاص کے ساتھ اٹھے ہوں, نیک نیتی کے ساتھ میدان میں آئے ہوں, تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور وہ تشدد کے ذریعے مٹائے نہیں جا سکے. اس کی آج ایک تازہ مثال آپ کے سامنے, سپاہ صحابہ کے نوجوانوں پر ملک کے مختلف حصوں میں ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے گئے, اخلاقی مقدمات میں بلا جواز ملوث کیا گیا, اور اخلاقی مقدمات نے بھی 302 جیسے سنگین کیس جس میں انسان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے, اور پھر ان نوجوانوں کو حوالات اور تھانوں میں برہنہ کر کے الٹا لٹکا کر مارا گیا. لیکن آج میں اس اجتماع کو گواہ بنا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہے کوئی پاکستان میں مائی کا لال جو ایک نوجوان پیش کر سکے جس نے تشدد کے بعد بیان دیا ہو کہ ہمارا سپاہ صحابہ سے کوئی تعلق نہیں. اس سے ارباب اقتدار کی آنکھیں ضرور کھلنی چاہیے کہ یہ نوجوان اصحاب رسول کے ساتھ اپنی جان, مال, دولت, باپ, خاندان اور جائیداد سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. اگر ان کے دلوں میں اصحاب پیغمبر کے ساتھ یہ والہانہ عقیدت نہ ہوتی تو انہیں تشدد کر کے جماعت سے نکال لیا جاتا. آج 15ویں صدی میں
کالج کے ایک نوجوان کو اگر اس حد تک الٹا لٹا کے تانے میں مارا جاتا ہے اور پھر بھی وہ اپنا موقف نہیں چھوڑتا تو آنکھیں دشمن کی کھول جانا چاہیے کہ اس کی یہ جرات استقلال اور اس کی یہ ثابت قدمی صرف اس لیے ہے کہ اس کے دماغ کے دریچوں میں اس کے دل میں اس کے قلب و جگر میں اس کے لہو کے ایک ایک ذرے میں صدیق کی صداقت پیوست ہو چکی ہے، ایسا کی عفت گھر کر چکی ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ
زندہ باد،
نعرہ صحابہ
زندہ باد،
انجمن سپاہی صحابہ
زندہ باد،
انجمن سپاہی صحابہ
زندہ باد۔
سامعین محترم، آپ نعرے جتنے کم لگائیں گے میں اتنا زیادہ آپ سے گفتگو کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور میرے موقف پر، میری گفتگو پر، میری معروضات پر آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سوچنا اور غور کرنا ضروری ہے۔ سامعین محترم، میں آج اس نمائندہ اجتماع کی وساطت یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اصحاب رسول کا مسئلہ، مسئلہ ختم نبوت کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، بلکہ آج میں آپ کو گواہ کر کے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں جس کا میں براہ راست راوی ہوں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سربراہ سلطان الاولیاء حضرت مولانا خان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میرے ان الفاظ پر کہ جب میں نے یہ عرض کیا کہ اصحاب رسول کی ناموس کا مسئلہ ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے، جب وہ گزشتہ دنوں ملنے کے لیے شفقت فرماتے ہوئے تشریف لائے تو حضرت نے جواباً یہ فرمایا کہ موجودہ حالات میں ختم نبوت سے بڑا مسئلہ، یہ لفظ ان کے ہیں، آج وہ بھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، ان سے تحقیق کی جا سکتی۔ حضرت نے فرمایا موجودہ حالات میں ختم نبوت سے بڑا مسئلہ ہے، یہ کیوں فرمایا؟ اس کی بہت تفصیلات ہیں، جن تفصیلات میں میں آج نہیں جانا چاہتا، نہ ہی مجھے وقت اس کی اجازت دے گا، تاہم اتنا آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ناموس اصحاب رسول کا تحفظ دین کے تحفظ کی بنیاد اور جڑ ہے۔ دین قطعاً محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اصحاب رسول کی شخصیات کا تحفظ نہ کر لیں۔ مثال کے طور پہ لیجیے، عقیدہ ختم نبوت پر تمام کی تمام روایات، حضرت مہدی کی آمد کی تمام روایات کے راوی اصحاب رسول ہیں، اگر بیان کرنے والا سچا نہ ہو تو روایت کا کوئی وزن نہیں رہے گا اور اسے دلیل کے طور پر کبھی بھی کہیں پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ جب تک آپ ان براہ راست راویوں کا تحفظ نہیں کر لیں گے جن لوگوں نے بغیر کسی واسطہ کے نبوت کے دہن اقدس سے یہ سنا کہ آقا خود فرماتے ہیں میرے بعد نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اسے جھوٹا، کذاب اور دجال سمجھا جائے، جب تک آپ اس راوی کا تقدس نہیں مانتے جو پیغمبر سے براہ راست اس ارشاد کو نقل کر رہا ہے، تو آپ اس روایت پر یقین کیسے کر لیں گے؟ اس روایت پر ایمان اسی وقت غیر متزلزل ہوگا، ایمان اسی وقت پختہ ہوگا جب آپ اس راوی کی عزت، ناموس اور تقدس پہ ایمان لائیں گے جو آقا سے سن کر اس کو آگے نقل کر رہا ہے۔ اسی طرح دین کے جتنے بھی مسائل ہیں، حتیٰ کہ خود قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی اترتی رہی، آپ نے صحابہ سے اسے لکھوایا اور اصحاب رسول نے کسی نے یاد کیا، کسی نے درختوں کے پتوں پہ لکھ لیا، کسی نے کسی اور چیز پہ لکھا، اور آقا دو عالم کے بعد باقاعدگی کے ساتھ اس قرآن کو جمع کیا گیا ہے. اس کی کوئی صورت کہیں تھی اور کچھ کہیں تھا، کچھ اصحاب رسول کے سینوں میں تھا، اسے یکجا کیا گیا، جمع کیا گیا. اگر اصحاب رسول صحیح نہ ہوں تو آپ قرآن کو ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کو جمع کرنے والے وہ ہیں، اس کو محفوظ رکھنے والے وہ ہیں، اس کو یاد کرنے والے وہ ہیں، اس کو امت تک پہنچانے والے وہ ہیں، اور اس کے براہ راست راوی وہ ہیں. اور پھر اس پر سب سے پہلا اجماع اصحاب رسول کا ہوا ہے کہ یہ واقعی وہی کتاب ہے جو اللہ نے اتاری ہے، واقعی وہی کتاب ہے جو پیغمبر کے قلب پہ نازل ہوئی ہے، واقعی وہی کتاب ہے جسے جبریل نے محمد رسول اللہ پہ اللہ کی جانب سے لا کے نازل کیا تھا. اس پر سب سے پہلا اجماع اصحاب رسول کا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ آگے تواتر کے ساتھ منتقل ہوتی ہوئی آج ہم تک پہنچی ہے. تو اگر اصحاب رسول کی عزت ناموس کا تحفظ نہ کیا گیا تو دین کا کوئی ایک مسئلہ بھی آپ ثابت نہیں کر سکیں گے. جب اصحاب رسول کی حیثیت یہ قرار پائی کہ وہ دین کی بنیاد ہے، دین کی جڑ اور اساس ہے، دین کی پوری عمارت ان پہ کھڑی ہے، تو آج ان کے تقدس کی بات کرنا کیسے فرقہ واریت قرار پا جائے گا؟ آج ان کی ناموس کا تحفظ کرنے کو کیسے فرقہ واریت کا تانا دے دیا جائے گا، یا کیسے یہ بات تسلیم کر لی جائے گی؟ آپ مجھے دین کا کوئی ایک مسئلہ بیان کریں، بتلائیں کہ جس کے راوی ابو بکر نہ ہوں، جس کے راوی عمر عثمان نہ ہوں، جس کے راوی علی طلحہ زبیر نہ ہوں، جس کی راویہ عائشہ و حفصہ نہ ہوں، جس کی راویہ زہرا نہ ہوں، جس کے راوی حسن و حسین نہ ہوں، آپ دین کا کوئی ایک مسئلہ لائیں کہ جس کو روایت صحابہ نہ کرتے ہوں. اگر دین کے راوی وہ ہیں تو پھر ان کا تقدس آئینی طور پر پاکستان میں ماننا ہوگا اور منوایا جائے گا. اگر ڈاکٹر اقبال کو آئینی تحفظ ہے، مسٹر جناح کو آئینی تحفظ ہے، تو صدیق کو آئینی تحفظ کیوں نہ دلایا جائے؟ عمر کو آئینی تحفظ کیوں نہ دلایا جائے جب ان دو شخصیات کے مبارک اور مقدس نام زبان پہ آ ہی گئے تو کہتا جاؤں کہ یہ دو عام انسان نہیں ہیں، ان دو کی حیثیت ایک عام انسان کی حیثیت نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر و عمر کی ایک ایسی امتیازی شان ہے، ایک ایسا امتیازی وصف ہے کہ جو انبیاء کے ماں سوا جب سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں آئے ہیں اس دن سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیام قیامت تک، اور قیام قیامت سے لے کر ہمیشہ تک، جو حیثیت انبیاء کے ماں سوا ان دو انسانوں کو حاصل ہوئی ہے، ابو بکر و عمر کو، وہ کائنات میں اللہ کی پوری مخلوق میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے. یہ بات محض میری عقیدت کے پھول نہیں ہے، یہ محض جذبات کا اظہار نہیں ہے، یہ محض ان کے ساتھ محبت کے گویا جذبات کا اظہار نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے. اس کو حقیقت ماننے کے لیے، حقیقت منوانے کے لیے، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اتنی آسان سے آسان دلیل آپ کے ذہن میں اتاروں، اتنا آسان سے آسان گویا پروگرام آپ کے ذہن میں پیش کروں کہ جس کو سمجھنے میں ایک عامی آدمی کو بھی کوئی دقت محسوس نہ ہو، ایک عام انسان بھی اس دلیل کو سمجھنے میں کوئی الجھن محسوس نہ کرے. چنانچہ میں آج پیغمبر کے دشمنوں کی وادی میں کھڑا ہوں، آج میں پیغمبر کی ختم نبوت کے باقیوں کے پڑوس میں کھڑے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. دنیا کے ہر مسلمان کا جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے اس کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آج دفن ہے وہ جگہ عرش بری سے اعلی ہے، وہ جگہ کائنات کے ہر ذرے سے اعلی ہے، حتیٰ کہ وہ مقام، وہ خاص جگہ جہاں آقا آج دفن ہے وہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، بیت المقدس سے بھی اعلیٰ ہے، اور جنت کے اعلیٰ مقامات میں سے ایک اعلیٰ مقام ہے. یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے خلاف کوئی مسلمان بھی زبان نہیں کھول سکتا. جس سے آپ بات کریں گے کہ نبی کا روزہ جنت ہے یا نہیں، اگر اس کے دل میں ایمان ہے وہ یہی کہے گا کہ صرف جنت ہی نہیں، جنت کا بھی اعلیٰ مقام ہے. جب ہر مسلمان کا بلا نزاع بلا اختلاف یہ عقیدہ ہے اور یہ یقین ہے، اور یہ یقین کیوں بن گیا، یہ عقیدہ کس بنیاد پر بنا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ بھی عرض کرتا جاؤں تاکہ بات اور منقع ہو کے ذہن میں اتر جائے کہ یہ بھی کائنات کے ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں نہیں ہے. اللہ کے بعد اگر سب سے اونچا، اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی کو حاصل ہے تو وہ آمنہ طیبہ کے لخت جگر کو حاصل ہے. تو جب یہ ایمان بن گیا، عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ سب سے بڑے ہیں، تو یہ بھی آپ کو جاننا پڑے گا اور معلوم کرنا ہوگا کہ اتنی بڑی اونچی ہستی، اتنی بڑی مقدس متحر اور منزہ ذات جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچی اور سب سے اعلیٰ ہے، اس ذات کو کہاں سے بنایا گیا، اس کے وجود کے ذرات کہاں سے لیے گئے، اس کا مٹیریل کہاں سے لیا گیا. مٹیریل عمدہ ہو عمارت عمدہ بنا کرتی ہے، مٹیریل گھٹیا ہو عمارت گھٹیا بنا کرتی ہے. تو جب آپ اس پہ آئیں گے تو یقیناً آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس مقام سے رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ذرات لیے ہیں، جس جگہ سے آپ کا وجود تیار کیا ہے، وہ جگہ، وہ خطہ، وہ ذرات، وہ کائنات میں ہر چیز سے بلند اور بالا ہونا چاہیے. اگر وہ بلند و بالا نہیں ہوں گے تو پھر جو ان سے وجود تیار ہوئے اس کو آپ ہر ایک سے بلند کیسے کہیں گے؟ تو قرآن واضح کرتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. جس جگہ سے تمہارا خمیر لیے ہے اسی جگہ تمہیں دوبارہ دفن کیا جائے گا اور وہی سے تمہیں اٹھایا جائے گا. اس نص قرآن کے پیش نظر یہ حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ جس جگہ آج آقا دفن ہے اسی جگہ سے آپ کا خمیر لیا گیا تھا اور آج دوبارہ اسی جگہ دفن کیے گئے ہیں، اور وہی وہاں دفن ہو سکتا ہے جس جگہ سے اس کا خمیر لیا گیا ہو. اس کے لیے مزید دلیل یہ ہے کہ آقا وہاں دفن ہے، ابو بکر وہاں ہیں، عمر وہاں ہیں، لیکن ایک جگہ قبر کی ابھی خالی پڑی ہے. اگر کوئی اور بھی وہاں آ سکتا کہ جس کا خمیر وہاں سے نہ ہو لیکن دفن کیا جا سکتا ہو، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ عثمان ابن عفان کو وہاں دفن نہ کر دیا جاتا، کوئی وجہ نہیں تھی کہ زہرا طیبہ کو وہاں دفن نہ کر دیا جاتا، کوئی وجہ نہیں تھی کہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ کو وہاں دفن نہ کر دیا جاتا، کوئی وجہ نہیں تھی کہ کسی اور صحابی کی قبر اقدس وہاں نہ بن جاتی. اگر جگہ خالی نہ ہوتی تو مجبوری تھی، لیکن جب جگہ بھی ہے اور اس کے بعد وفات پانے والی بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں لیکن انہیں وہاں قبر کی جگہ نہیں ملتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب یہ تھا کہ یہاں وہ آ سکتا ہے جس کا خمیر یہاں سے لیا گیا ہے، جس کا خمیر یہاں سے نہیں وہ یہاں دفن ہی سرے سے نہیں ہو سکتا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہاں دفن نہیں کر سکتی، چاہے وہ مرتبہ کے لحاظ سے کتنا ہی بڑا ہو، مقام کے لحاظ سے، مرتبہ کے لحاظ سے ایسا پیغمبر کی آبرو ہے، ایسا پیغمبر کی عزت ہے، ایسا پیغمبر کی دستار ہے، ایسا نبی کا لباس ہے، لیکن اس کا خمیر جہاں سے لیا گیا اسے دفن وہی کیا گیا ہے. یہاں کا نہ خمیر تھا، نہ یہاں دفن کرنے کی اجازت دی گئی، نہ دفن کیا گیا. اس کو آپ جب مد نظر رکھیں گے تو حقیقت اور کھل جائے گی کہ یہاں سے چار شخصیات کا خمیر لیا گیا ہے، دو پیغمبروں کا اور دو الٹا جو پیغمبر کے صحابی تھے، پیغمبر بھی وہاں دفن ہیں، اس کے دو صحابی بھی وہاں دفن ہیں، اور ایک پیغمبر ابھی حیات ہیں، آئیں گے، وفات آئے گی اور اسی جگہ پہ دفن ہوں گے، جنہیں عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں، کیونکہ ان کا خمیر بھی اسی جگہ سے لیا گیا ہے. اس لحاظ سے ابو بکر و عمر کی مٹی وہاں سے لی گئی جہاں سے محمد کا خمیر لیا گیا، جہاں سے عیسیٰ بن مریم کا خمیر لیا گیا، اور جس مٹی سے جس خطے سے محمد کا خمیر لیا گیا ہو وہ خطہ کائنات سے بلند و بالا ہے، اور جب وہ بلند و بالا ہے تو درجہ بدرجہ جن دوسروں کی اس سے خمیر لیے گئے پھر ان کا مرتبہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ ابو بکر و عمر کی فضیلت کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا خمیر جنت سے لیا گیا ہے، ان کا خمیر اس جگہ سے لیا گیا جو جگہ عرش بری سے بلند ہے، جو جگہ بیت اللہ سے بلند ہے، جو جگہ بیت المقدس سے بھی بلند ہے۔ سامعین محترم، مزید توجہ کیجئے، جب یہ یقین ہے کہ نبی کا روزہ جنت بلکہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے اور کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو جنت چلے گئے، جو جنت میں پہنچ گئے، ان کے لیے آج یہ بحث کہ کیسے تھے یہ بحث نہیں چل سکتی۔ انجام یا جہنم ہے یا جنت، جہنمی پہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ برا تھا، اس کا کیریئر کردار یہ تھا، لیکن کیا جنتی پہ بھی بحث ہو سکتی ہے؟ بلند آواز سے بولیں گے تاکہ میں آگے نکل سکوں۔ جہنمی کے کیریئر پہ بحث ہو سکتی ہے، اس کی زندگی کو کریدا جا سکتا ہے، اس کے حالات پہ بحث ہو سکتی ہے، اس پہ تنقید جرا ہو سکتی ہے، لیکن جو جنت میں پہنچ گئے اس پہ بھی جرا باقی، اس پہ بھی تنقید کا باب کھولا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی زبان تان دراز کی جا سکتی ہے۔ تو ابو بکر عمر دو ایسے بڑے انسان ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کہ جو آج جنت میں ہیں، اور آج سے 1400 سال پہلے ہزاروں انسانوں نے اپنی آنکھوں سے جنت میں جاتے ہوئے دیکھا، یعنی دیکھا یہ جنت کے دروازے پہ پڑا تھا روزے کا۔ خیریت، میں نے عرض کیا کہ جتنے آپ نعرے کم لگائیں گے اتنی میں بات زیادہ کر سکوں گا۔ میں آج اس اجتماع کو گواہ بنا کر اپنے خالق سے، رب السماوات والارض سے، رب العالمین سے لجاجت کے ساتھ آہزاری کرتا ہوں کہ تو وہ ذات ہے جس نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ میں تحفظ دیا ہے، تو وہ ذات ہے جو پہاڑوں اور پتھروں میں رہنے والے کیڑوں کو بھی رزق مہیا کرتی ہے، تو وہ ذات ہے جو پیغمبر کے ہاتھ میں پتھروں کو بولنے کی طاقت دیتی ہے۔ تو آج میں تیرے ایک ذلیل گناہگار ناکارا نکما اور ایک تیرا کمینہ بندہ درخواست کرتا ہے کہ میری آواز آج اپنی قدرت کاملہ سے صدیق کے مبارک اور مقدس گوشت تک پہنچا دے، اور ان لفظوں میں پہنچا دے کہ صدیق ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی، ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری مرضی۔
نعرہ تکبیر،
ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی۔ میں آج اگر اصحاب رسول کو ان کے تقدس ناموس کے مسئلے کو چھوڑ دیتا ہوں تو وہ تباہی آئے گی جو شاید کسی اور انسان سے نہ آئے، اس لیے میں سب کچھ گوارا کہہ سکتا ہوں لیکن عظمت اصحاب رسول کے لیے اپنی تگ و دو کو قطن ختم نہیں کر سکتا، اور نہ یہ ختم کرائی جا سکتی ہے کسی بھی تشدد کے ذریعے، ہمارا یہ راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ میں اس کو دین سمجھتا ہوں، آپ بھی دین سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ میں اس کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ توجہ کیجئے، صدیق اور عمر، کیونکہ تذکرہ ان کا آیا تو بات تھوڑی سی اور بھی کر دی جائے، اجازت ہے؟ صدیق اور عمر وہ انسان ہیں جو صرف جنتی ہی نہیں، جنتی تو وہ بھی ہو سکتا ہے جو چنیوٹ میں پیدا ہو، نیک عمل کرے، عبادت کرے اور جنت پہنچ جائے، پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ مسلمان جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ سے معافیاں مانگی ہیں، وہ جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ غلطیاں کر بیٹھے ہیں تو پیغمبر کی شفاعت سے بھی جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو آدمی جھنگ کا ہو، چنیوٹ کا ہو، سرگودے کا ہو، کسی جگہ کا ہو، عبادت کر کے، اللہ اللہ کر کے، ایمان لا کر جنت جا سکتا ہے. جنتی ہونا اور بات ہے، کمال یہ بھی بہت بڑا ہے کہ انسان جنت جائے، یہ یقیناً کمال ہے. لیکن میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا جو جنتی ہیں، میں بات ان کی کر رہا ہوں جو آئے بھی جنت سے ہیں. اگر آپ توجہ دیں گے تو بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگی. صرف جنتی کی بات نہیں کر رہا کہ ابو بکر نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہیں، جنت چلے گئے. عمر نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہیں، جنت چلے گئے. میں صرف اتنی بات نہیں کر رہا کہ وہ جنتی ہیں یا جنت چلے گئے ہیں یا جنت میں سو رہے ہیں، میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ آئے بھی جنت سے تھے. اس لیے کہ جب نبی کا روزہ جنت ہے اور جنت سے بھی اعلیٰ ہے، اور وہاں دفن وہی ہو سکتا ہے جس کا خمیر وہاں سے لیا گیا ہو، تو جب ان دو کا خمیر ہی جنت سے لیا گیا تھا تو دوبارہ یہ جنت نہ جاتے تو جاتے کہاں؟ کوئی اور طاقت انہیں کہیں لے جا سکتی؟ جنت سے آئے تھے، جنت کو واپس گئے. اور قیامت کا منظر، حشر کا منظر کتنا عجیب و غریب ہوگا جب ہر کوئی اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا، ہر کوئی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہیں، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی قبر سے برآمد ہوگا. ابو بکر و عمر کے کتنے مقدر ہیں کہ یہ روزہ نبی سے اس حالت میں برآمد ہوں گے کہ ایک پہلو میں ابو بکر اور ایک میں عمر ہوں. اس حقیقت کا کون مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ ان مقدس انسانوں کے تحفظ کی جنگ لڑنے کو تم فرقہ واریت کہہ کے ٹال دو گے، اور اس طرح گویا یہ تحریک دب جائے گی، یہ اس طرح اس کو مٹا دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ میں تاریخ کی روشنی میں دشمنان اسلام کے دماغ کے دریچے کھول دینا چاہتا ہوں کہ تم جتنا سپاہ صحابہ کو مارو گے اتنا یہ منزل کے قریب چلے جائے. اتنا قریب جائے گی اگر اس میں اخلاص رہا، اگر اس میں نیک نیتی رہی، تو جتنا ظلم کرو گے اتنا اپنی منزل کو چھو لے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کام بھی مشکلات برداشت کیے بغیر کبھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا، آج تک نہیں پہنچا. اگر بغیر مشکلات کے، اگر بغیر پریشانیوں کے، اگر بغیر مصائب جھیلے کوئی تحریک اپنی منزل کو چھو سکتی، تو محمد رسول اللہ کی تحریک سب سے بڑی تحریک تھی. اس تحریک میں کسی ایک کو پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھتا اور وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتی. اس تحریک کے قائد اللہ کے آخری رسول تھے، اور اس تحریک میں کام کرنے والے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر جیسے مقدس انسان تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ کون سا وادی عرب کا وہ پتھر ہے جو محمد کے وجود پہ برسا نہیں؟ کون سی وہ گالی ہے جو رسالت پناہ کو دی نہیں گئی؟ اور کون سا وہ ظلم و ستم ہے جو صحابہ پہ توڑا نہیں گیا؟ جلتے یعنی گرم تیل میں ڈال کے اصحاب پیغمبر کو جلایا گیا ہے، انہیں ملک سے بے ملک کیا گیا ہے، وطن سے بے وطن کیا گیا ہے، انہیں ہجرت پہ مجبور کیا گیا ہے. ان کی آنکھوں کے سامنے ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے بچے وہ چھین کر ذبح کر دیے گئے ہیں. لیکن آپ بتلائیں کہ کیا وہ تحریک دبی یا منزل تک پہنچ گئی؟ اگر چین سے بیٹھ رہنے سے کوئی منزل حاصل کی جا سکتی، تو محمد رسول اللہ ایک تل بھی بیت اللہ کے کونے سے باہر نہ آتے. نبی سے بڑا نیک، صالح، متقی، پرہیزگار اور اللہ کو یاد کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور نبی بھی وہ کہ جس پیغمبر پر تمام علمی کمالات، جس پیغمبر پر عفت و عصمت کی تمام کمالات کو ختم کر دیا گیا ہو. اتنا بڑا رسول، اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا جلیل القد نبی، اگر چین کے ذریعے، چین کے ساتھ آرام کے بستر پہ لیٹ کر اپنی تاریخ کو منزل مقصود پہ پہنچا سکتا تو آمنہ کلال ایک دن کے لیے بھی بیت اللہ سے باہر نہ نکلتا. لیکن میں دیکھتا ہوں کبھی وہی مقدس، کبھی وہی معصوم، وہی متحر و منزہ انسان، وہی شخصیت طیف میں مار کھاتی ہے، اور کبھی وہی ذات اقدس ہے جو شابی ابی طالب کی 3 سالہ نظر بندی کو برداشت کرتی ہے، جس میں کوئی ملاقات نہیں، کوئی کھانے کی چیز نہیں پہنچتی. میں دیکھتا ہوں کہ وہی مقدس انسان ہے جس کے نالین لہو سے تر ہیں، وہی مقدس ذات ہے جس کے ساتھیوں کو اس قدر مارا جاتا ہے، اتنا پیٹا جاتا ہے کہ ان مقدس انسانوں کی چمڑیاں ادھر جاتی ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ اسی مقدس انسان کو ماننے والی خواتین کو اونٹوں سے باندھ کر چیر دیا جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اسی مقدس انسان کو ماننے والوں کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا ہے، ان کے جسد اثر سے چربی نکلتی ہے، اس سے انگارے بجھتی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر آرام سے بیٹھ کر کوئی منزل حاصل کی جا سکتی تو محمد رسول اللہ حاصل کر لیتے. اگر پیغمبر نے بھی میدان میں جد و جہد کی ہے، نبی نے بھی میدان عمل میں اتر کر ظلم سہا ہے، ستم برداشت کی ہے، مار کھائی ہے، گھر چھوڑا ہے، غار میں راتیں کاٹی ہیں، نظر بندیاں کاٹی ہیں، ملک سے بے ملک ہوئے ہیں، ان کے ساتھیوں کو مار پڑی ہے، تو پھر آج بھول جاؤ کہ تم مخمل کے بستر پہ لیٹ کر عظمت صحابہ منوا لو گے. دشمن اصحاب پیغمبر کا دشمن بین الاقوامی سطح پہ مضبوط ہے، یہ غلط کہہ رہا ہوں اونچی آواز سے، بین الاقوامی سطح پر اصحاب پیغمبر کا دشمن مضبوط ہے. اور جب تک آپ اپنے اندر وہ نظم و ضبط پیدا نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکیں گے. مجھے امید ہے اور ہمارے تمام ساتھیوں کو یقیناً اس پہ یقین لانا چاہیے کہ آج سے چند سال پہلے فضا اور تھی، آج فضا اور ہے، اور کل تک فضا انشاءاللہ اور ہوگی، انشاءاللہ اور ہوگی، یا نہیں ہوگی، ہوگی. کچھ اسباب غیبی طور پہ بنا کرتے ہیں، کچھ اسباب امت کا رخ موڑنے کے لیے کچھ اسباب غیبی طور پہ بنا کرتے ہیں. ان غیبی اسباب میں ناشکری ہوگی اگر میں امام اہل سنت، رئیس المناظرین، راس الاتقیا حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کا تذکرہ نہ کروں، جس نے عمر کے آخری حصہ میں علماء کی گردنیں جھکائی. ہم تو رضاکار تھے، کارکن تھے، ہمیں جذباتی مقرر کہہ کے شاید ٹال دیا جاتا، لیکن منظور نعمانی کے علم نے علماء کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ سبائی فتنے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور صرف کوشش ہی نہیں بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھ کر پوری دنیا اسلام کو جھجھوڑ دی ہے، بلکہ ان کی گردنیں جھکا دی ہیں کہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ سبائیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصحاب رسول کے خلاف اٹھنے والی آواز کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اصحاب پیغمبر کے خلاف نکلنے والی زبان اسلامی زبان نہیں ہے. آج وہ فضا نہیں رہی جو آج سے 2 سال یا 4 سال پہلے تھی، آج فضا بدل گئی ہے اور مزید بدلے گی انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ بدلنی چاہیے یا نہیں بدلنی چاہیے؟ جی پاکستان میں اصحاب رسول کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ آپ چاہتے ہیں ملنا چاہیے؟ جو چاہتے ہیں ملنا چاہیے آپ کھڑا
کر.
اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے 2 سال اس نظم و ضبط کے ساتھ اپنی اس تاریخ کو پرامن طور پہ جاری رکھ لیا کہ صدیق اکبر کا یوم سرکاری سطح پہ منایا جائے، کون صدیق جو آج بھی جنت میں ہے، کون صدیق جو آیا جنت سے تھا، کون صدیق جس نے نبی کو سب سے پہلے مانا ہے، کون صدیق جو ہجرت کی رات اکیلا ساتھ گیا ہے، کون صدیق جس کے لیے آیت غار اتری ہے، اگر آپ نے آئندہ سال اور اس سے آئندہ سال پورے نظم و ضبط کے ساتھ پرامن طور پر اس طرح یوم منا لیا جلوس کی شکل میں جلسے کر کے شہر قصبات دیہات اور تھانوں کی حد تک چاہے کسی مقام پر آپ کو چار آدمی ملے اگر آپ وہاں بھی جلسہ کر کے صدیق اکبر کا یوم منا لیتے ہیں تو دو سال کے اندر اندر انشاءاللہ یہ دیرینہ مطالبہ کے صحابہ کے دن تاریخی طور پر حکومت منوائے یہی حکومت آپ کے سامنے اگر رہ گئی تو گھٹنے ٹیکے گی اور اسے سرکاری سطح پہ صدیق اکبر کا دن منانا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ دو سال تک یہ حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ دو سال تک یہ رہتی ہے یا نہیں رہتی, یہ تو بات کی بات ہے. لیکن اگر آپ نے دلچسپی لے لی تو یہ جو صرف قرارداد ہے نا کہ صحابہ کا دن تاریخی طور پہ منایا جائے, اس قرارداد کو کوئی وزن نہیں ملتا. آپ عملی طور پہ پہلے خود منائیں, آپ خود منائیں گے, اس کو آپ ایک نظم و ضبط کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کریں گے. تو صرف یہ نہیں کہ آپ درخواست لے کے جائیں ریڈیو ٹی وی کے پاس یا حکمران کے پاس کے دن مناؤ یا قرارداد پڑھیں, نہیں, آپ کو وہ خود بلائیں گے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کوئی ناجائز بات ہے یا جائز ہے؟ تو پھر آج جو میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں اس کو پذیرائی حاصل ہوگی؟ اونچی آواز سے انشاءاللہ حاصل ہوگی, انشاءاللہ حاصل ہوگی, اور یہ دن منانا پڑے گا. انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے بڑا انسان ابو بکر ہے, اس کا دن منایا جائے یا نہ منایا جائے, قوم کو واقف کرایا جائے کہ نہیں کہ انبیاء کے بعد یہ بڑا ہے, بلند آواز سے قوم کے ذہنوں میں اتارا جائے یا نہیں کہ انبیاء کے بعد یہ سب سے بڑا انسان ہے. جی اتارا جائے تو یہ آسانی کے ساتھ اس وقت اترے گا جب دیواروں پہ یوم صدیق اکبر لکھا ہوگا, جب پوسٹر یوم صدیق اکبر کے ہوں گے, جب مختلف سرکاری حالوں میں صدیق اکبر پہ مشاعرے ہوں گے, جب مختلف علاقوں میں مختلف مقامات پر صدیق اکبر کے نام سے کانفرنسیں ہوں گی, اور اس طرح پورے ملک میں کم از کم ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن ہر شہر ہر بستی ہر قریا ہر علاقے میں صدیق اکبر کی عظمت پہ جلسہ, اس کے لیے جلوس اور اس کے لیے مطالبہ کے سرکاری سطح پہ مناؤ. تم دو سال یہ کر لو, تیسرے سال حکومت نہ مانے تو مجھے ملک بدر کر دیا جائے. لیکن ایک نظم و ضبط چاہیے, ایک فکر چاہیے, ایک لگن چاہیے. اصحاب رسول کا ناموس اس وقت ایک نظم و ضبط مانگتا ہے, اس وقت ایک صحیح فکر اور سوچ مانگتا ہے. گرامی قدر سامعین, میں نے اس لیے یہ بات کہہ دی کہ میرے میں ہے ان دو کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اونچی آواز سے بلند آواز سے آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک مہلت دیتا ہوں, صحیح سوچ کر اپنی قبر آخرت سامنے رکھ کر آپ جواب ارشاد فرمائیں کہ اگر صدیق و عمر علی اعظم اللہ یہ جنتی نہ ہوں تو نبی کا روزہ جنت بن جائے گا؟ سوچ کے اپنے دماغ کی تمام قوتیں صرف کر کے جو اللہ نے آپ کو عقل اور فہم دیے اس سے پوچھ کے بتلائیے کہ اگر ابو بکر و عمر دو جنتی نہ ہو تو نبی کا روزہ جنت شمار ہوگا؟ اور اگر آپ یہ مانتے اور یقیناً مانتے کہ نبی کا روزہ جنت ہے, ٹھیک ہے, جنت سے بھی اعلیٰ ہے, تو پھر جو اس میں گئے ہیں وہ جنتی ہونا چاہیے یا اور کچھ؟ جی جنتی ہونا چاہیے. اب مزید توجہ کیجئے, اور جو ان دو کو جنتی نہیں مانتا ہوگا خاموشی سے میری بات پہ غور کرنا ہے. جذبات کے اظہار کا بڑا وقت ہے لیکن بات کو دل میں بٹھانا ہے. جو شخص ان دو کو جنتی نہیں مان رہا وہ نبی کے روزے کو جنت مان رہا ہے یا نہیں مان رہا؟ بلند آواز سے اونچی آواز سے جو نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا وہ اسلام کا کوئی فرقہ ہو سکتا ہے؟ میں اس کو اسلام کا فرقہ مان سکتا ہوں, اور میں ایسے نظریے کے خلاف کہ اگر کوئی شخص نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا تو اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. اگر میں کسی ایسے انسان یا گروہ یا فرقے کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں تو یہ فرقہ واریت ہے یا دین ہے؟ اونچی آواز سے دین اور ایمان ہے یا فرقہ واریت ہے؟ جی نہیں اونچی آواز سے آپ بولتے. لڑائی الیکشن میں بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ فسادات الیکشن میں بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اگر تم فسادات کی وجہ سے الیکشن نہیں بند کر سکتے اور نہیں کرتے اس کو جمہوریت قرار دیتے ہو تو ہم تو فساد بھی نہیں کرتے. پھر ہمیں پیغمبر کے روزہ اقدس کو جنت منوانے کے لیے کام کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ اجازت دی جائے گی تب بھی، نہیں دی جائے گی تب بھی میں پیغمبر کے روزہ اقدس کو جنت منواؤں گا. اور جب وہ جنت مانا جائے گا پھر صدیق کو عمر کو مانے وہ بچہ جڑا ہی نہیں ہے جو جانوی کہ اور میں یہ کہہ بخیر بھی اور میں یہ کہنے سے بھی اور میں یہ کہنے سے بھی نہیں رکنا چاہتا کہ سنیت پر زیادتی بند کی جائے. آپ کے اسی اجتماع میں پاڑا چنار اور پشاور کے سپاہ صحابہ کے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے وہاں اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان مجھے سنائی. اسی طرح جنگ کے واقعات اور دیگر اضلاع کے واقعات جو سنیوں پہ سنیت پہ قیامت توڑی گئی یا توڑنے کے پروگرام ہیں، میں اس پر آواز بلند کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں اس سے ملانت سمجھتا ہوں کہ میں اس زیادتی کو زیادتی نہ کہوں. خدا گواہ ہے، رب العالمین گواہ ہے، 9 ماہ تک میں نے جو جیل کاٹی ہے بغیر کسی جرم کے کاٹی ہے. رب کوئی قصور نہیں تھا، نہ ہمارے ساتھیوں کا کوئی قصور تھا. اور پھر 302 جیسے سنگین مقدمات میں ملوث کرنے کی ایک ریت اور روش بن گئی ہے. اگر یہ ریت اور روش جاری رہی تو پھر کسی بھی مذہبی رہنما کو حفاظت، مذہبی رہنما کا تحفظ نہیں رہے گا، کسی بھی فرقے کا رہنما پھر اس سے بچے گا نہیں. کل کو کوئی دوسرا بھی اسی طرح اس کو ناجائز ملوث کر دے گا. 302 کے مقدمات میں بے گناہ لوگوں کو ملوث کرنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس ظلم کے سامنے فرعون اور ہلاکوں کا ظلم بھی ماتم کرتا نظر آتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی سے کھیلتے ہو، ایک انسان کو تختہ دار پہ بغیر کسی جرم کے لٹکانا چاہتے ہو. تو میں یہ کہنا چاہوں گا اپنی حکومت سے کہ تم جب سستے انصاف کی بات کرتے ہو تو پھر تمہیں وہ سستا انصاف ہمیں بھی مہیا کرنا چاہیے. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ الیکشن میں قتل ہو، آدمی کوئی گرفتار نہ ہو اور ہم بغیر کسی جرم اور گناہ کے 302 کے کیس میں ملوث کر لیا جائے؟ تو یہ سستا انصاف کیسے ہے؟ میری درخواست اور میری اپیل اسی سستا انصاف کی ہوگی کہ اگر ہم مجرم ہیں تو ضرور ہمیں سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر ہمارا کوئی جرم نہیں ہے تو پھر یہ سزائیں کیوں؟ البتہ میں یہ یقین رکھتا ہوں اور اتنا پختہ یقین رکھتا ہوں جتنا کہ اس وقت میرا اور آپ کا سورج کے چمکنے پہ یقین ہے کہ ہم بے گناہ ہیں. ہماری موت آ گئی ہے تو بچا کوئی نہیں سکتا، اور اگر موت نہیں آئی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تختہ دار تک نہیں لے جا سکتی، کوئی طاقت نہیں لے جا سکتی. نعرے کا کوئی انداز بھی ہونا چاہیے.
نعرے تکبیر
اللہ اکبر،
دھیرے دھیرے
حق نواز،
دھیرے دھیرے
حق نواز،
نعرے میں نعرے میں ایک انداز رکھیے، نعرے اپنے نعرے میں وزن رکھیے. جو نعرہ آپ کی اپنی عوام کو بھی برداشت ہو کے ٹھیک ہے، ایسا نعرہ جو آپ لگائیں گے جس کو آپ کے اپنے لوگ بھی پورا کریں، اس نعرے کا کیا وزن رہے گا؟ سامعین محترم، میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ اگر تو زندگی مک گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو ساری دنیا اکٹھی ہو، ہم نہیں بچ سکتے یا بچ جائیں. اور اگر زندگی ختم نہیں ہوئی تو پھر جان لینے والے جا سکتے ہیں، لیکن اگر جان باقی ہے تو یہ نہیں جا سکتی. اگر زندگی کے کچھ دن باقی ہیں اور اللہ نے رکھے ہیں تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں مٹا سکتی. اور مجھے یہ بھی یقین ہے انشاءاللہ میں اس سے ہٹ کر کہ کہیں میرے یہ الفاظ کسی خود سنائی میں نہ آ جائیں، اللہ مجھے معاف کرے، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچ چکا ہوں کہ اگر میں مر بھی گیا تو میری قبر بھی تقدس اصحاب رسول کے لیے لڑتی رہے، بلکہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے اور ایک چٹان ثابت ہو. ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، ہر ایک شے کے حالات ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نیک نیت ہیں، ہم مخلص ہیں، ہماری تحریک، ہماری آواز اب دبے گی نہیں، یہ دن دگنا رات چوگنا ترقی حاصل کرتی جائے گی. اور انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن ہم اپنی منزل کو حاصل کریں
انشاءاللہ.
جی پاکستان میں صحابہ رسول کو آئینی تحفظ مل جانا چاہیے یا نہیں مل جانا چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے کہ مل جانا چاہیے؟ بلند آواز سے مل جانا چاہیے. بہرحال میں اسٹیٹس انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دو ساتھی ابھی جیل میں اور بغیر کسی جرم کے جیل میں، شیخ حاکم اور طارق افضال، میں انصاف کو سامنے رکھ کے کہ انصاف انصاف کی بات ہوتی ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ انہیں فی الفور رہا کیا جائے اور اس جھوٹے مقدمے کو فوراً واپس کیا
جائے.
اور مولانا چنیوٹی موجود ہیں، ایک منٹ ٹھہری، مولانا چنیوٹی موجود ہیں، آپ موجود ہیں. میں ایک بات آپ سے پہلے لوں گا کہ آپ نے مکمل خاموشی کے ساتھ میری بات سننا ہے. میں آپ کو قتل اب کسی بھی نعرے کی اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ بات انتہائی سنگین ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے جذبات سے باہر ہوں. البتہ سوچنے اور فکر کی دعوت ضرور دوں گا. اور حضرت چنیوٹی سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات قادیانی بھی پیغمبروں کے خلاف نہیں لکھ سکے جو میں اب کہنا چاہتا ہوں. قادیانیت کو بھی خاتم الانبیاء کے خلاف ایسی بات لکھنے کی جرت نہیں ہوئی. کھلے کفر قادیانیت کو بھی جو بات اب لکھی گئی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ شاید راجپال بے ایمال دوبارہ قبر سے اٹھ کے آگے ہے. آپ کے ملک میں عقد ام کلثوم کے نام سے کتاب چھپی ہے، عقد ام کلثوم، میرے پاس کتاب محفوظ ہے، جس کتاب میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ لکھنے والے بے ایمان نے الیاس باللہ آسن اللہ نقل کفر کفر نباشد خاتم الانبیاء پر زنا کا الزام لگایا. ٹھہریے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ نظم و ضبط کے ساتھ آئندہ غور کرنے پہ مجبور ہوں کہ ہم نے اس قسم کے لٹریچر کو بند کرانا ہے یا نہیں کرانا. یہ کتاب ملک میں چھپی ہے اور میں اسی قسم کے خلیز لٹریچر کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں تو ہر دوسرے دن اٹھا کے جیل میں پھینک دیا جاتا ہے، شاید لاوارث سمجھ کے پھینک دیا جاتا ہے، شاید لاوارثی کا تارا دے کے پھینک دیا جاتا ہے، شاید ہمارے انتشار اور افتراق کو دیکھ کر ہمیں بلا وجہ پھینک دیا جاتا ہے، شاید ہماری کسی کمزوری کو دیکھ کر ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ستم ڈھایا جاتا ہے. بات تو میں صرف یہی کرتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انٹیلیجنس کی نگاہ سے یہ کتاب کیوں غیر محفوظ رہ گئی ہے؟ اس کی آنکھیں ادھر کیوں نہیں گئی؟ کتاب میں پیش کرتا ہوں لیکن ایک سیکٹر وعدے کے ساتھ کہ حکومت اس شخص کو پکڑ کر تختہ دار پہ لگتا ہے. آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ جی ثانی نے محترم، کتاب کا نام شاید رپورٹر سے نہ لکھا جا سکے، عقد عین اور دو نقطوں کے ساتھ ہے. کیونکہ وہ بہت زیادہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس لیے عرض کر رہا ہوں، عقد ام کلثوم اس کتاب کا نام ہے جس میں براہ راست علیہ اللہ پیغمبر کی ذات پہ حملہ ہے اور آپ کے ملک میں چھپی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، کتب خانوں میں ملتی ہے، اور اس کے باوجود ایسے راجپالوں کو کوئی نہیں پوچھتا اور ہمارے لیے فوراً پینٹ کوٹ کس لیے جاتے ہیں۔ میں تمام سنی مسلمان سپاہیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ایمان تم بھی رکھتے ہو ہم بھی رکھتے ہیں، ملازمت اپنی جگہ لیکن ایمان بھی کوئی شائع ہے۔ میں تمام سنی سپاہیوں سے درخواست کروں گا کہ تم ہمارا ساتھ دو تاکہ ہم عظمت پیغمبر اور عظمت اصحاب رسول کے لیے اطمینان کے ساتھ کام کر سکیں۔ ٹھیک کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں؟ ان کا بھی کوئی ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا ایمان؟ وہ ساتھ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اونچی آواز سے، مجھے تجربہ ہے، تھانے دار کیس کا بیڑا تھانے میں غرق کر دے صدر مملکت سے کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ تھانے میں کیس کو مضبوط کر دے تو کوئی طاقت، اس حکومت کی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی، اللہ تو بہت بڑی طاقت ہے۔ تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں بشرطے کے دیانتداری کے ساتھ کرنے پہ آ جائیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کتاب ملک میں چھپی ہے، میری یہ آواز جانی چاہیے، اور میں اخباری رپورٹر سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ بات فرقہ وارانہ نہیں ہے، قلم میں جرت پیدا کر کے اس کو لکھواؤ کہ یہ کتاب پیغمبر کے خلاف ہے اور ملک میں چھپ رہی ہے تاکہ اگلے دن پورے ملک میں اس پر احتجاج ہو۔ میری آواز کہیں پہنچتی ہے کہیں نہیں پہنچتی، مجھے کسی جگہ جانے دیا جاتا ہے کہیں نہیں جانے دیا جاتا، میرے راستے روکے جاتے ہیں، میں اتنی آواز نہیں پہنچا سکتا جتنی آواز پریس پہنچا سکتا ہے۔ تو میری اس سے بھی درخواست ہوگی کہ اس کتاب عقد ام کلثوم کے خلاف یہ آواز اٹھائیں کہ یہ کتاب فوری طور پہ ضبط کرنے کے قابل ہے، اور صرف ضبط ہی نہیں بلکہ اس کے مصنف کو فوراً گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ آپ بھی چاہتے ہیں سزا دی جائے؟ جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، بات ختم کر لیں۔ میں نے آپ کے سامنے دو جلتی انسانوں کا ذکر کیا، تفصیلات کا وقت نہیں، اور میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ ہمارا موقف عظمت اصحاب رسول کے لیے شب و روز کام کرنا ہے، ہم تخریب کار نہیں ہیں۔ بیٹھے اٹھنا نہیں بھائی، دعا سے پہلے جو سنیے مت جائے، قتل ایک نظم و ضبط اپنے اندر پیدا کر، دشمن سمجھے کہ اس میں کوئی ضبط ہے، جب ضبط نہیں ہوگا نظم نہیں ہوگا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ جی تو وعدہ کیجئے کہ دعا سے پہلے کوئی نہیں اٹھے گا، ہر آدمی وعدہ کرے، ہر آدمی، کوئی مت جائے، وعدہ ہو گیا، اس سے آپ پھریں گے تو نہیں۔ یہ ایک نظم پیدا کیجئے نا تاکہ امید لگے کہ ہماری قوم جاگ اٹھی ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری تگ و دو، ہماری محنت اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے لیے ہے، اور ہم اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تخریب کار نہیں ہے، فساد نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے، گرو جلو کی پالیسی نہیں رکھتے، لیکن بےغیرتی کی زندگی بھی گزارنا نہیں چاہتے۔ ہمارے موقف کو سمجھو، ہمیں موقع دو بات کرنے کا، ہمارے ساتھ گفتگو کرو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے پاس مواد کیا ہے، ہمارے پاس ریکارڈ کتنا ہے جس ریکارڈ کی بنیاد پر ہم نے یہ آواز بلند کی ہے۔ جب بھی کوئی انسان ہمارے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ بات کرے گا ہم اسے قائل کریں گے کہ ہمارا موقف صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ بات سنو ہی نہیں اور اسے فرقہ واریت کا الزام لگا دو اور اس میں ساری بات کا وزن ضائع کر دیا جائے۔ گرامی قدر سامعین، آج کے حالات یقیناً ایسے ہیں کہ جن پر انسان کی آنکھیں آنسو رونے کو، اے لہو کے آنسو رونے کو تیار ہیں۔ ملک، پورا ملک بموں کی لپیٹ میں ہے، ملکی سرحدات اتنی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہیں کہ جو آج سے پہلے قطعاً نہیں تھی۔